الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله. آج چونکہ شعبان کی 29 تاریخ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ آج پہلی تراویح ہو جائے اور مغرب کے بعد سے رمضان شریف کا باقاعدہ آغاز ہو جائے، اس سلسلے میں سب سے اہم ہدایت جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں وعظ فرمایا، شعبان کے آخری دن ہمیں ایک وعظ فرمایا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن تھا اور آج بھی امکان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آج کا دن شعبان کا آخری دن ہو، تو حضور نے اس موقع پر ایک وعظ فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اغلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ تم پر اپنا سایہ ڈالنے والا ہے. شہر المبارک، اور آگے تاکید سے فرمایا کہ وہ بہت مبارک مہینہ ہے، پہلے فرمایا عظیم مہینہ ہے، پھر فرمایا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا شہر فی لیل خیر من الف شہر، کہ ایک یہ وہ رات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت، جس میں عبادت کرنے سے آدمی اتنا تیز اللہ کی طرف چلتا ہے کہ 1000 مہینوں میں بھی تک عبادت کرتا رہے پھر بھی وہ منزلیں طے نہیں ہو سکتی اللہ کے قرب کی جو اس ایک رات میں طے ہو جاتی ہیں. ایک تو ہے جہاز یا گاڑی، ایک ہے راکٹ، تو راکٹ کی طرح جاتا ہے، ایک یہ ایک رات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں بہت تیز سفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ رات ہمیں نصیب فرمائی ہے اور آگے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات میں قیام کرنے کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ کوئی شخص اس میں ایک نیکی کرے، ایک نیکی، کوئی بھی ایک نیکی کر لی، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی بھی خیر کا کام کر لیا، کوئی بھی خیر کا کام، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ شخص ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. فرض، اور یاد رکھیے فرض ادا کرنے سے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکات فرض ہے، جیسے حج فرض ہے جس پر ہو، تو فرض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے. مثال، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک آدمی نے فجر کی نماز ادا کی جو کہ فرض ہے، اس پر اس کو جو قرب حاصل ہوا، جو نزدیکی اللہ کی حاصل ہوئی، ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، وہ نزدیکی اس ساری زندگی کی نفلوں سے حاصل نہیں ہو سکتی جو دو فرضوں سے حاصل ہو سکتی. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فرض کا یہ مقام ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ جان بوجھ کر چھوڑ، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, تلافی نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا فرض کا یہ مقام ہوتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں اس ایک مہینے کے اندر کوئی بھی خیر کا کام کرنے آدمی تو فرض ادا کیا اس نے. اور ومن ادا فریضۃً کی, اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا, کانا کمن ادا سبعین فریضۃً فیما سواہ, وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. وہ شہر الصبر, اور یہ صبر کا مہینہ ہے. میں نے عرض کر چکا ہوں, پہلے بھی کہ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک الصبر علی المصیبہ, مصیبت پہنچ گئی, پریشانی تکلیف, اس پر کوئی ناشکری کا لفظ نہ نکالنا, ناشکری کا کوئی عمل نہ کرنا, یہ بھی صبر ہے. نمبر دو الصبر علی الطاعات, اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا. صبر کے معنی جمنے کے ہیں, تو اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا. اور نمبر تین الصبر عن المعصیہ, اللہ کی نافرمانی سے رک جانا. رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے صبر, تو رک یعنی اللہ کی نافرمانی سے رک جانا. ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام صبر کہلاتا ہے. جو ہمارے ہاں رائج ہے صبر کے معنی, وہ نہیں ہے, وہ محدود مفہوم ہے. یہ تین چیزیں ہوں جس میں وہ کہلائے گا کہ صابر ہے یہ, اللہ کی اطاعت پر جمع رہے, اللہ کی نافرمانی سے رکا رہے, اور تکالیف آئیں تو ان پر صبر کرے. یہ تینوں چیزیں مل کر صبر بنتی ہیں. تو وہ ہوا شہر الصبر, رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور والصبر ثواب الجنہ, اور صبر کا ثواب, اس کا بدلہ جنت ہے. اور آگے فرمایا کہ وہ شہر المواساط, یہ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے, اس کو کھانا کھلایا جائے, یہ بھی غم خواری ہے. اس کی مالی امداد کر دی جائے, یہ بھی غم خواری ہے. دوسری غم خواری دین کے اعتبار سے, ایک آدمی کو اطیات نہیں آتی, اس کو یاد کرا دی. ایک آدمی کو نماز ہی نہیں آتی, اس کو نماز سکھا دی. یا دعائیں قنوت نہیں آتی, وہ یاد کروا دی. یا ایک آدمی کو اس طرح مائل کر لیا کہ بھائی دین کو سیکھنا چاہیے. یہ جو دعوت ہے نا دین کی طرف بلانا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں, کسی سے کہہ دینا بھائی نماز پڑھنی چاہیے, نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, آج ہم لوگ نماز کا اہتمام نہیں کر رہے, اس سے پریشانیاں آ رہی ہیں, بس یہی دعوت ہے. بھائی اللہ کی فرما برداری میں لگنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی سے رکنا چاہیے, بس یہ آپ نے کہہ دیا, دعوت ہو گئی. اور بعد میں جا کے اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو میرے بھی دل, سب سے پہلے اپنے لیے میرے دل میں بھی ڈال دیجیے, اور اس کے دل میں بھی ڈال دیجیے, بس یہی دعوت ہے. تو یہ جو فرمایا وہ ہوا شہر المواساط, کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری بھی دو قسم کی ہے, کہ ایک تو مادی غم خواری ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے, پیسے دے دیے جائیں, امداد کر دی جائے. اور ایک دین کے اعتبار سے غم خواری, کیا لوگوں کی دین کے اعتبار سے حالت ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہم تو آج یا کل رونقیں آ جائیں گی, مسجدیں آباد ہو جائیں گی. ایسے بہت سے علاقے ہمارے ملک میں ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہوتی ہے. ایسے علاقے یہاں موجود ہیں, ہمارے ملک میں موجود ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. یہ غم خواری ہے کہ ان کو جا کر سمجھائیں, ان کو جا کر بتائیں, یہ بھی غم خواری, یہ غم خواری کا مہینہ. وہ شہر المواساط, اور فرمایا ہوا وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے بھی دو مطلب ہیں. رزق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک مادی رزق ہے, ایک روحانی رزق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان میں دونوں رزق بڑھا دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا سیزن کا وقت ہوتا ہے, سیزن ہے بھائی, ہمارا سیزن ہے, کپڑے والے ہیں ان کا سیزن, چپل والے ہیں ان کا سیزن, پھل فروٹ والے ہیں ان کا سیزن, سب سیزن کا وقت ہے بھائی. آج کل مصروفیت بہت ہے, ٹائم نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بھی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ تو مادی معاملہ ہوا, روحانی معاملہ یہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ ایک 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 کوئی خیر کا کام کیا تو ایک فرض ادا کیا, اور جس نے ایک فرض ادا کیا اس مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیے. یہ روحانی معاملہ یہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے. وشارن یزاد فی رزق المؤمن, اس مہینے میں مومن کے رزق کو یعنی روحانی رزق کو بھی اور مادی رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایسی ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں کہ وہ غیر رمضان میں روزانہ کھانے کو نہیں ملتی, کبھی کبھار کبھی ملتی ہیں, اور رمضان میں روز مل جاتی کھانے کو, شربت روز مل جاتا ہے, دہی بڑے روز مل جاتے ہیں, چاٹ کھانے کو روز مل جاتی ہے. یہ اور یہ کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے غیر رمضان میں. تو فرمایا کہ یہ دونوں رزق بڑھا دیے جاتے ہیں ایمان والوں کے اس مہینے میں. لیکن آگے فرمایا کہ دیکھو رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو غریب لوگوں کو نہ بھول جانا, لہذا فوراً یہ فرمانے کے فوراً بعد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. جو شخص اس مہینے میں غریبوں کو یاد رکھے اور کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور آگے اس پر بس نہیں فرمائی اور فرمایا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو روزے جس کو اس نے روزہ افطار کرایا ہے اس کو اپنے روزے رکھنے کا جتنا ثواب ملا وہ سارا ثواب اس کو ملے گا جس نے روزہ افطار کرایا, اور اس اور یہ جو ثواب ملے گا حضور فرماتے من غیر ان ينتقص من اجره شيء. یہ مت سمجھنا کہ روزے دار کو جس کو روزہ افطار کرایا گیا ہے اس کا ثواب اس کو مل جائے گا جس نے روزے کو افطار کرایا, جس نے کچھ اس کو کھلا پلا دیا اور روزہ افطار کرایا تو اس روزے دار کے اجر میں سے لے کر اس کو دیا جائے گا. نہیں, فرمایا اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اس کو تو اپنا پورا اجر ملے گا کہ بھائی تو نے اس کا کیونکہ مال کھایا ہے اس کے مال سے روزہ افطار کیا ہے, یا تیرے اجر سے اس کو دیا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, اس کو اپنا اجر ملے گا, اس کو اپنا بھی ملا اور اس کا بھی ملا. روزے دار کو جس نے روزہ افطار کیا کسی کے مال سے اس کو اپنا اجر تو ملا, افطار کرانے والے کو اپنا بھی ملا اور روزہ افطار جس نے روزہ افطار کیا اس کا بھی ملا, اس کو دوگنا اجر مل گیا. من غیر ان ينتقص من اجره شيء, کا یہ مطلب ہے. اس پر صحابہ فوراً بولے فقلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. غربت کا زمانہ, تنگی کا زمانہ, ہم میں سے تو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے. ہمارے پاس تو اپنے کھانے کو نہیں ہوتا, ہم کہاں سے روزہ افطار کرائیں گے؟ تو حضور نے فوراً فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب. اللہ تعالیٰ یہ تم یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ روزہ پیٹ بھر کر اس کا کھلوایا جائے تو ہی اجر ملے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ یعطی اللہ هذا الثواب علی مضغۃ لبن, لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا, او شربت من ماء, یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا, تھوڑا سا پانی پلا دیا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر. اور ایک روایت میں کوئی پھوارا یا کھجور کھلا دیا, یہ الفاظ بھی ہیں ایک روایت میں, کہ ایک کھجور کھلا دیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما دیتے ہیں, یعنی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور فرمایا جو پیٹ بھر کر کھلا دے, ومن اشبع صائما, ومن اشبع صائما, جو پیٹ بھر کر کھلا دے سیر کر دے اس کو, سقاه اللہ من حوض شربتا, اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا شربت ایسا مشروب پلائیں گے لا یغما, کہ وہ اس کو پیاس نہیں لگے گی, حتی یدخل الجنہ, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. محشر کے قیامت کے ہولناک دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی, جب تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی, ایسا پانی اس کو پلا دیا جائے گا حضور کے حوض سے, حوض کوثر سے. اور آگے فرمایا کہ ومن خففا عن مملوکہ فیہ, اور ہاں یہ فرمایا وہو شہر اولہ رحمہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت ہے. نیک لوگ ہیں پہلے ہی سے بخشے بخشائے ہیں, ان کے اوپر شروع سے ہی رحمت کی بارش کا آغاز ہو جاتا ہے, رحمت ہی رحمت برسنے لگتی ہے رمضان کے پہلے ہی روزے سے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں, ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں گناہ بھی ہو رہے ہیں, تو دس دن کے مجاہدے کے بعد اگلا فرمایا کہ اس کا اوسط حصہ ہوا اوسطہ مغفرہ, ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. جو کچھ گناہگار ہوتے ہیں دس دن کا مجاہدہ کر لیا روزے رکھ لیا ان کی بھی مغفرت کا آغاز ہو جاتا ہے, اور جو بہت ہی گناہگار ہوتے ہیں بہت ہی گئے گزرے ہوتے ہیں ان کی بھی آخری عشرے میں دوزخ سے عذاب, جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کو دوزخ سے آزادی ملنے لگتی ہے آخری عشرے میں, ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ ہو جاتا ہے. یوں فرمایا وآخره عتق من النار, اور آگے یہ فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ, جو شخص اپنے نوکر یا ملازم کے کام میں کمی کر دے اس مہینے میں, غفر اللہ له, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, وآتقه من النار, اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اب ہمارے بزرگوں نے اب یہ روزہ کھلوانا, بعض لوگ روزانہ روزہ کسی کا ایسا ہوتا ہے روزہ روزانہ کسی کا کھلوا دینا یہ اتنی استطاعت نہیں ہوتی, تو میں آج کرتا ہوں. اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ گھر کے بڑے کو چاہیے کہ وہ سارے جب وہ دسترخوان پر بیٹھیں سب کے آگے ان کا حصہ لگا دے, سب کے آگے ان کا حصہ رکھ دے, اس کے حصے کا کھجور, اس کے حصے کا شربت, اور اس کے حصے کی چاٹ اور دہی بڑے, جو کچھ بنایا جاتا ہے وہ ہر ایک کے آگے حصے بنا کر رکھ دیے جائیں. گویا مالک بنا دیا آپ نے, ہر ایک کو اس کے حصے کا مالک بنا دیا. اب ہر آدمی اپنے حصے کا دوسرے کو دے, لو بھائی یہ کھجور لے لو, لو بھائی یہ شربت لے لو, ہر آدمی ایک دوسرے کو دے دے, تو آپ نے ایک دوسرے کا روزہ افطار کرا دیا. یہ مغفرت کا اور یہ جہنم سے آزادی کا اس صورت میں بھی حاصل ہو جائے گی. روزانہ لیجیے, میں وہ طریقہ عرض کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کے اللہ والوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ روزانہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں, کوئی اس میں خرچہ نہیں کچھ نہیں. آپ اپنے گھر والوں کو ان کے حصے بنا کر رکھ دیے جائیں بس, اور پھر دعا میں مشغول ہو جائیں, جب اذان ہو اس کے بعد آپ ہر ایک دوسرے کو اپنا حصہ کھلا دیں, بھائی یہ لو کھجور لو, بھائی یہ شربت پی لو. تو لیجیے آپ نے دوسرے کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے والدین کا روزہ افطار کرا دیا آپ نے, اپنے بھائی کا روزہ افطار کرا دیا, تو یہ مغفرت اور جہنم سے آزادی لکھ دی گئی. ہاں دوسروں کا بھی کرائیے, دوسروں کا بھی کرا دیجیے کبھی. اور اسی طرح کام والیاں آتی ہیں گھروں میں, گھر میں کام کرنے آتی ہیں, کوئی جھاڑو ہے پوچھا ہے روٹیاں پکاتی ہیں, ان کے کام میں کمی کر دیجیے. اگر دو کام کرتی ہیں جھاڑو اور پوچھا دونوں لگاتی ہیں, تو ایک گھر کی عورتوں کو سمجھا دیں کہ ایک کام اپنے ذمے لے لو بھائی, جھاڑو اپنے ذمے لے لو یا پوچھا لے لو, ایک کام اس سے لو. رمضان میں لیجیے آپ نے ومن خففا عن مملوکہ فیہ, اس پر عمل ہو گیا کہ جو اپنے مملوک پر اپنے ملازم پر اس مہینے میں کچھ کام کم کر دے تو غفر اللہ له, اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں, وآتقه من النار, اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. لیجیے اس پر بھی عمل ہو گیا. یا اور دکاندار ہیں تاجر ہیں, وہ اپنے ملازموں میں ان کے سیلز مین ہوتے ہیں, ان کے کام میں کمی کر دیں, ان کی ذمہ داری میں کچھ کمی کر دیں, تھوڑی سی بھی کمی کر دی تو اس پر یہ اجر مل جائے گا. تو ذرا سی کوشش سے اور ذرا سی جد و جہد سے ہم یہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے میں محروم نہیں رکھنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جب رحمت برس رہی ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ آخری رمضان تک بند نہیں کیے جاتے, اور رمضان رمضان کی راتوں میں ایک سجدہ جو ایمان والا ایک سجدہ کرے, اس ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ, ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کیسا بوجھ سمجھتے ہیں, تراویح ہو رہی ہے, ارے بھائی کب ختم ہوگی. فرمایا ایک سجدے پر 2500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, صرف ایک سجدے پر. اور ایک ایسا محل سرخ یاقوت سے بنا, ایک سجدے کا اجر بتا رہا ہوں, یہ اب ترغیب و ترہیب کی روایت پیش کر رہا ہوں. ایک سجدے پر 2500 نیکیاں, اور پھر اس پر سرخ یاقوت کا بنا ہوا ایک محل جس کے 60,000 دروازے, 60,000 دروازے, اور ہر اور دروازے بھی سونے کے, اور ہر دروازے کے ساتھ ایک محل, ہر دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا محل وہ بنا ہوا ہے. یہ تو راتوں کے ایک سجدے کا حال ہے, ایک رات کے رمضان کی رات کے ایک سجدے پر کیا ملے گا. اور فرمایا جب دن میں روزہ رکھتا ہے, پہلا روزہ رکھتے ہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, سارے پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے روزانہ صبح سے لے کر جب وہ روزے دار ہو جاتا ہے مغرب کی اذان تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, 70,000 فرشتے ہر روزے دار کے لیے. اور فرمایا آگے پھر فرمایا, یہ تو سجدے ایک سجدے کی فضیلت پہلے, دو فضیلتیں پہلے گزر گئی کہ 2500 نیکیاں, سرخ یاقوت سے بنا ہوا محل جس کے 60,000 دروازے ہوں, ہر دروازے کے پاس ساتھ ایک محل لگا ہوا. اور پھر آگے پھر فرمایا کہ ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ ایسا درخت بھی لگاتے ہیں جنت میں کہ اگر کوئی سوار اس میں چلتا رہے, اپنی سواری پر دوڑتا رہے, تو 500 سال میں جا کر اس کا سایہ ختم ہوگا اس درخت کا. ایسا درخت ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں رمضان کے. ہم سمجھتے ہیں پتہ ہے, اور یہ 20 سجدے اللہ تعالیٰ نے اضافی عطا فرمائے, 20 سجدے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے 20 سجدے اور عطا کے, 20 سجدے اور زیادہ کرو عام دنوں کے مقابلے میں تراویح کے. ارے 20 نہیں بلکہ یہ 20 رکعتیں, تو گویا 40 سجدے, ہر رکعت میں 2 سجدے, تو گویا یہ سجدے آپ 40 سجدے اپنے قرب کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, کہ یہ لو اور زیادہ کرو ہر سجدے پر تمہیں یہی اجر ملے گا. اور قرآن کریم کی آیت ہے, میں ترجمہ بتاتا ہوں کیونکہ وہ سجدے کی آیت ہے, سجدے کی آیت کا ترجمہ بتانے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. ہاں سجدے کی آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے, ترجمہ بتانے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, اے ہمارے نبی آپ سجدہ کیجیے اور ہم سے قریب ہو جائیے, سجدہ کیجیے اور ہم سے قریب ہو جائیے. گویا معلوم ہوا سجدہ مقام قرب ہے, اور یہ مقام قرب اللہ تعالیٰ رمضان میں 40 مرتبہ ہم کو اضافی عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے, اور ایک سجدے کی فضیلت میں ابھی عرض کر چکا ہوں. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے کہ بھائی تراویح ہے اور تراویح کا بوجھ ہے. نہیں نہیں, بوجھ نہ سمجھے. اتنا بڑا اجر مل رہا ہو, ذرا سی محنت پر اتنا بڑا اجر مل رہا ہو, تو یہ بہت سستا سودا ہے, بہت سستا سودا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں اگر غور کیا جائے احادیث میں, تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. رمضان المبارک میں آپ کے جو معمولات ہیں وہ کیا ہوا کرتے تھے, وہ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1, آپ کی عبادت کا جو حال تھا نمازوں کا, وہ عام دنوں میں یہ تھا کہ کانا رسول, حضرت عائشہ فرماتی ہے جو گھر والی ہیں حضور کی, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تورمت قدماہ, اتنا راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا, حتی تورمت قدماہ, آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا, سوجن آ جاتی تھی. اتنا لمبا لمبا قیام یہ عام راتوں میں ہوتا تھا, اور رمضان میں اس میں اضافہ ہوتا تھا. تو ایک نمبر 1 تو یہ کہ طویل قیام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نمبر 2, مال بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں, مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ, ایسے عام دنوں میں بھی خرچ فرمایا کرتے تھے, لیکن رمضان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. طریق المرسلہ جب حدیث میں الفاظ آتے ہیں جیسے چلتی ہوئی تیز آندھی ہو وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے, یعنی کسی مجبور کو, کسی سائل کو, کسی بےکش اور ضرورت مند کو چھوڑتے ہی نہیں تھے, خوب جی بھر کر خرچ فرمایا کرتے تھے. یہ دوسرا معمول جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا, آپ کے معمولات میں غور کرنے سے یہ بات دوسری بات یہ ملتی ہے. اور تیسری بات دعاؤں کا اہتمام, دعائیں بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. رمضان المبارک, حدیث شریف میں آتا ہے ہر ایمان والے کی دن میں اور رات میں ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. رمضان میں ایک 24 گھنٹے میں دو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ہر ایمان والے کی, ایک دن میں اور ایک رات میں. لہذا دن میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو, رات کو بھی اہتمام ہو, تو دعاؤں کا اہتمام, یہ تین چیزیں. اور یہ باقی میں پہلے عرض کر چکا ہوں, چند چیزیں جو میں نے پہلے عرض کی تھیں اس کا بھی میں اعادہ کرتا ہوں کہ نمبر ایک, رمضان سے پہلے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اللہ سے مغفرت کروا لیں کہ اللہ اب تک بالغ ہونے سے اب تک جو گناہ ہو گئے, نالائکیاں ہو گئیں, سب کو معاف فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے, تاکہ ہم پاک صاف ہو جائے رمضان کے آنے سے پہلے, اور رمضان کے آغاز میں ہی ہم پر رحمت برس جائے, رحمت برسنی شروع ہو جائے. نمبر ایک تو کام ہمیں یہ کرنا ہے, مغفرت کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ یہ مغفرت ہی کے تو بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شعبان کی ایک رات دی کہ مغفرت کروا لو, اب رمضان کا مہینہ کہ مغفرت کروا لو. اور یہ بھی بہت بڑی شفقت ہے, بعض اوقات بچہ کسی چیز پر آمادہ نہیں ہوتا اور وہ چیز ضروری ہوتی ہے, اس کے لیے مفید ہوتی ہے, تو ماں باپ اس کو ڈراتے ہیں. امی کہتی ہے میں ناراض ہو جاؤں گی, دیکھو بیٹا میں کھانا نہیں دوں گی اگر تم نے یہ کام نہ کیا, تو ڈرا دھمکا کر اس سے کام لیا جاتا ہے اس بچے سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرا اور اس کی مغفرت نہ ہو. یہ بھی بہت بڑی شفقت ہے حضور کی کہ اس طرح کی دھمکی دے کر ہمیں کہ کام پر تو لگایا کہ بھائی کرو جلدی کچھ تو کرو, بچے کو ڈرا دھمکا کر اس سے کام لیا جاتا ہے جب وہ کام نہ کر رہا ہو. یہ بھی اور اس میں بھی ماں باپ کی شفقت پوشیدہ ہوتی ہے, اور نبی اپنی امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق ہوتا ہے. لہذا یہ شفقت ہے کہ حضور نے فرمایا دیکھو برباد ہو جاؤ گے اگر تمہاری مغفرت نہ ہوئی رمضان میں, یہ شفقت ہے کہ کرا لو مغفرت جلدی سے, یہ موقع ہے. ایک دعا دن میں, ایک دعا رات میں قبول ہو رہی ہے, ایک ایک سجدے پر اللہ ایسا اجر عطا فرما رہے ہیں, روزوں پر اللہ مغفرت فرما رہے ہیں, کراؤ جلدی سے مغفرت کے لیے, دوڑو اس مہینے میں. پہلا کام مغفرت کرانا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے رمضان سے پہلے ہی پاک صاف ہو جانا. نمبر دو گناہوں سے بچنا, تقوا کا اہتمام, گناہوں سے بچنا. نمبر تین نیکیوں میں لگنا, نیکیوں کا اہتمام. اور نمبر چار میں نے عرض کیا تھا کہ حقوق کی ادائیگی. بعض لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں, بعضوں کی بات چیت بند ہے دوستوں میں آپس میں, ان سے معافی مانگ لیں. میں بھی بھائی معافی مانگتا ہوں کسی سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, مجھے بھی اپنی مغفرت کرانی ہے, مغفرت رک جاتی ہے, اس لیے میں بھی معافی مانگتا ہوں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے. اگر کسی سے کسی کے دل کو کوئی بات بری لگی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں, کیوں مجھے بھی اپنی مغفرت کرانی ہے. سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں اس پورے مجمع میں, سب سے زیادہ میں برا ہوں, سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. اس لیے اپنی مغفرت کرانی ہے تو اپنا دل صاف کر لیجئے. اور اگر دل مصافہ نہیں مل سکتے, آپ اپنے جس رشتے دار سے لڑائی ہو گئی ہے یا جس دوست سے نہ چاہتی ہے دل مصافہ نہیں مل سکتے, تو شریعت میں اور طریقے بھی ہیں, جائز ہیں. آپ فون کر دیجئے, فون پہ بات کر لیں, یا آپ خط لکھ دیجئے, خط سے آپ معافی مانگ لیجئے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہم اپنی رنجش دور کر لیتے ہیں, آپ مجھے معاف کر دیجئے, بس خط لکھ کے معافی مانگ لیں. خط بھی لکھ دیجئے, الکتابہ تو خط کل خطابہ, فقہا نے اصول لکھا ہے کہ خط لکھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گویا خطاب کیا, شریعت میں اسی طرح شمار کیا گیا ہے اس کو. تو بس یہ کر لیں تاکہ ہم رمضان میں پورا پورا اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں, اللہ تعالی ہماری اور امت کو بھی نہ بھولیں, پوری امت کی مغفرت, جہاں اپنی مغفرت مانگیں وہاں پوری امت کی مغفرت مانگیں کہ اللہ اے اللہ ہماری مغفرت, پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. بس آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دعا میں ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, معمول ہے تاکہ حضور کی سنتیں عام ہوں اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. کہ پیاس چلی گئی, روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے, پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی, جو رگیں خشک ہو گئی تھی وہ تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء الله, اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا ہمارے لیے روزہ رکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ جو کام چل رہا ہے صحن میں, آپ حضرات کے سامنے ہیں, یہاں پنکھے لگوانے کا ارادہ ہے, تو 29 عدد پنکھے درکار ہیں جی ایس سی کے. اس کے علاوہ اور کوئی پنکھے لگیں گے نہیں, کچھ فٹنگ اس طرح کی ہے, کچھ حالات اس طرح ہیں کہ ان یہ جو جی ایس سی کے پنکھے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لگ سکیں گے. تو 29 عدد پنکھے, یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اس سے کوئی ہمارا کمیشن بندہ ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو انہوں نے پرچہ دیا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, تو یہ جو 29 عدد پنکھے جی ایس سی کے, یہ اس کی ان کی ضرورت ہے. جو یہاں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سب کا اجر و ثواب ملے گا, ان کو راحت پہنچے گی, فرحت پہنچے گی, اجر و ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اے اللہ اس مہینے میں ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جیسے گزارنا چاہیے رمضان المبارک کو, اے اللہ ویسے ہی ہمیں گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو اس مہینے سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے روزے کی حکمت تقویٰ فرمائی ہے, اے اللہ ہم سب کو اس مہینے میں متقی بنا دیجئے. تقویٰ کی دولت سے پوری امت کو ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ قرآن سنا رہے ہیں ان کے قرآن سنانے کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو تراویح پڑھیں گے ان کے تراویح پڑھنے کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ روزے داروں کے روزوں کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ خوب خوب اجر و ثواب نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے, دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جن کے حقوق ذمے ہیں, اے اللہ جن سے کسی کی ناچاتی ہو ان کو آپس میں اپنی رنجشیں دور کرنے کی ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نیکیوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے, گناہوں سے بچنا نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.